مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, اب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں تھے, کھانا سامنے آ گیا یا پینا یا اب زمزم پینا ہے اور نیت نہیں تھی اعتکاف کی, تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی, بلکہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے کی اجازت ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 پر آج کی 25ویں رات کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 25, جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1442 ہجری کے شوال المکرم کی آج 25ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالت کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وقت آج 25 شوال ہے اور رمضان کو رخصت ہوئے 25 دن گزرے تھے.
مشرت سینا مدینہ بنا تھا, مزہ خوب رمضان میں آیا تھا.
مسجدوں میں نمازیں بہت کم ہو گئے ہیں. پہلے ہماری مسجد کے دونوں فلور بھرے ہوئے ہوتے تھے اور اب ایک فلور صرف بھرا ہوتا ہے.
اجی ابو بکر, کئی لوگوں کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا.
میں آپ کو نماز کے شرائط بتاتا ہوں. طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ.
اور میں آپ کو فرائض بتاتا ہوں. پہلا فرض تکبیر تحریمہ, دوسرا فرض قیام اور تیسرا فرض قرات, چوتھا فرض رکوع, پانچواں فرض دو سجدے, چھٹا فرض پاد عقیدہ اور ساتواں فرض خروج رسول صحیح. ہر صحابی اے نبی
جا نبی جا نبی,
حضرت صدیق جی
جا نبی جا نبی,
اور عمر فاروق جی
جا نبی جا نبی,
عثمان
جنبی
فاطمہ اور علی
جنبی جنبی,
اے حسن حسین
جنتی
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے
لوگوں کی زندگی ہے
خوفِ خدا عشق کے مصطفیٰ علم و نکلا روشنا فکر سے کتو کہیں کتکا اے مجوہ مدنی مذاکرہ
لگ پال نبی میں دربادی دبا دینا جدو بکتے نتا آبے دامنگی ہوا
بڑا زبردست ماشاء اللہ. اللہ ان سب مدنی منوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام بنائے ماشاء اللہ. یہ خاکہ مدنی خاکہ بھی مزے کا تھا نماز کا. حاجی اسید, حاجی ابو بکر, حاجی رمضان, بہت اور بھی بہت چند بچے وہ بھی تھے ماشاء اللہ. بہت پیارا مدنی خاکہ تھا ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد طارق عزیز عطاری عرب شریف سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ماہ شوال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے واپسی پر مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھا تھا. یہ بہت پرسوز جگہ ہے, اس کی اہمیت اور کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ.
سبحان اللہ. یہ جعرانہ کی مسجد نظر آئی ہمیں. خیر اس وقت تو مسجد نہیں تھی اس دور میں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں عمرے کا احرام باندھا, تو یہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے. اس کو عام بول چال میں وہاں بڑا عمرہ کہتے ہیں. اور مسجد عائشہ تنعیم سے جو احرام باندھتے ہیں اس کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں. یہ عوامی اصطلاح ہے, شرعی اصطلاح یہ نہیں ہے, عمرہ ہے. دوبارہ لے کے یہ مقام بڑا اہم, سب سے بڑی اہمیت اس کی اسی وجہ سے تو ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر احرام باندھا. مزید یوسف بن ماحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا, جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا. یہ اس میں لکھا کہ یہ جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے. فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا تھا. اب اس میں اس سوال میں یہ حنین کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے, لیکن یہ رفیق الحرمین میں جو لکھا وہ میں نے عرض کیا. مشہور کہ اس جگہ پر کنواں ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا. اٹھائیس شوال المکرم آنے والی ہے، اللہ نصیب کرے. اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے جس کا لقب جیر رانا تھا. یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ موقع ملنے پر جیر رانا سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا. کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار، 100+ ٹائم مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا گئے. الحمدللہ علی احسانی. حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جیر رانا جایا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شیخ طریقت امیر اہل سنت سے احتیاطوں کے بارے میں سوال جواب ہوتے رہتے ہیں اور آپ مفید مدنی مشورے عطا فرماتے ہیں. عرض یہ ہے کہ جو کلر کا کام کرتے ہیں اس میں واٹر پروف کلر، اسپرے، آئل پینٹ یہ سب ہوتا ہے تو ہاتھوں میں، چہرے میں، پاؤں میں لگ جاتا ہے، جسم کے حصوں میں لگ جاتا ہے، یہ تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے کہ اگر بے غسلہ ہوگا، زیادہ تشویش کی بات ہے، تو وہ پاک ہونے کے لیے اس کو کیا احتیاطیں کرنی پڑیں گی؟ بے وضو ہوگا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز اگر پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، تو اس کو کیا احتیاطیں کرنی ہوگی؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ برکت دے. وضو کے لیے اعضاء وضو جن کو دھویا جاتا ہے ان پر یہ کلر اگر لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. جتنا ممکن ہے اتنا اس کو صاف کرے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے کھال نہیں اتاریں گے کبھی، اترتا نہیں تو کھال چھیل ڈالو. جتنا ممکن ہے خود کو بھی کوئی زخم وغیرہ نہ آ جائے تو اس طرح احتیاط سے وضو کرنا ہے. اب یہ کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی اگر کچھ رہ گیا جو اترتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ معافی ہے. اسی طرح غسل تو سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، اس میں بھی اس طرح رنگ کو اتارنا ہے. کام یہ بڑا نازک ہے، اس میں یہ کہ اگر ممکن ہو اور کام ہو سکتا ہو تو دستانے پہن لے، ہو سکے تو اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں اگر رنگ سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، جو رنگ ریز ہے، رنگ کرتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر پہن لے گا نا تو رنگ لگے گا لباس پر، بدن پر نہیں لگے گا. اسی طرح پاؤں میں کوئی موزے، جرابیں ایسی پہن لے کہ وہ کلر اسی پر لگے. تو ایسی احتیاط کرے کہ بدن تک رنگ پہنچے ہی نہیں. شروع میں پریشانی ہو سکتا ہے، ہو اگر یہ چیزیں لگانے کی ترکیب نہیں ہے تو عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی. اب دیکھو نا کورونا نے کیا کیا پہنا دیا ہے. ہم تھک گئے کہ عورت نقاب ڈالے پردے کے لیے، کورونا نے مردوں کو نقاب ڈلوا دیا نا، ماسک پہن رہے ہیں. اور کیسے کیسے طرح طرح کے لباس بھی کورونا پہناتا ہے، سفید تو فیروزی کلر کے، اور تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ لگا ہوگا تو کرونا اس پہ ٹچ ہوگا تو مر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ لباس یہ دوا نہیں ہے، یہ تو لباس ہے. تو شاید یہ اس کی حکمت ہوگی کہ اگر اس پر کرونا لگ بھی گیا تو اس کو اتار دیں گے تو کرونا اس کے ساتھ رہ جائے گا، شاید یہ وہ. تو یہ بدن کا ماسک ہے اور یہ منہ کا ماسک ہے جو منہ پہ ناک کھلی رکھ کے لوگ باندھتے ہیں، تو ٹھوڑی پہ لگاتے ہیں. بے وقوف بنا رہے ہیں، پولیس والے اگر پکڑیں گے بھی تو یہ ماسک دیکھ کر شاید چھوڑ دیتے ہوں گے. تو ناک کو تو بچانا ہے، مین تو ناک ہے ہوا ڈال جانے کے لیے. تو ماسک تو اس کی اچھی کوالٹی کا ہو, اور یہ ناک اور منہ دونوں بند ہونا ضروری ہے. اگر ناک کھلا ہے تو بھی ماسک بیکار ہے, خالی تھوڑی ہوئی یوں لگا لیتے ہیں تو یہ بھی بیکار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نماز میں سجدے کی جگہ سے سر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے
ضرورت بھی کیا پیش آئی ہو,
مجھے جیسے سا فیل ہوا سوال سے کہ اگر کسی نے سجدہ کیا اور سجدہ کر جہاں اس نے سجدہ کیا, ہو سکتا ہے وہاں کو اس کو لگ رہا ہو یا کوئی چیز چبھ رہی ہو, یا فرش اتنا گرم ہو کہ وہ سجدہ نہ کر پا رہا ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو کیا یہ سجدے میں ہی سر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لے؟ ایسا مجھے سوال سے سمجھ
کوئی عذر ہو جیسے.
جی
حضرت, عذر ہے تو سر کو زخمی ہونے نہیں دے گا, اور اگر وہ سر جلے جا رہا ہے تو بھی وہ جلنے بھی نہیں دے گا, کوئی گندی چیز رکھی ہوئی ہے تو بہرحال کوئی ایسا عذر ہے تو یوں ہٹا کر سر اگر رکھ دیا تو, جہاں عذر ہوتا ہے وہاں استثناء موجود ہوتا ہے, مگر ہر جگہ اپنے طور پر یہ اصول بنا نہ لیا جائے, علماء کو پوچھ کر طے کیا جائے کہ یہ واقعی عذر ہے جس کے لیے استثناء موجود. استثناء کیا رعایت سمجھ لو, جہاں مجبوری ہو تو یہاں استثناء سے مراد رعایت کو لے لو, کہ کچھ نہ کچھ ایسی رعایت مل جاتی ہے کہ جو مطلب ہے کہ, تو مگر یہ علماء بتائیں گے کہ کون سی رعایت ملے گی, اپنی مرضی کی رعایت نہیں, کیونکہ لوگ تو بات باتیں بولتے ہیں مجبوری ہے یار, مجبوری میں بس سب چلتا ہے, مجبوری میں بھی صرف اللہ رسول کا حکم چلتا ہے, اپنی مرضی کا سب نہیں چلتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر کوئی مسلمان پہلی بار قربانی کرے تو یہ ضروری ہے کہ پہلی بار دمبا قربان کرے؟
نہ پہلی بار میں دمبا ضروری ہے نہ آخری بار میں ضروری ہے, تو قربانی کے شرائط کے مطابق وہ جانور ہو تو قربانی ہو جائے گی اس کی, اللہ قبول کرنے والا ہے, دمبا شرط نہیں ہے.
یہ کہتے ہیں میری خالہ غیر شادی شدہ ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی قربانی کرنا جائز نہیں, تو کیا میری خالہ قربانی کریں گی؟
خالہ کی قربانی خالہ کی طرف سے قربانی تو شادی شرط نہیں ہے, یہ تو امام کے لیے بھی لوگ بولتے ہیں کہ امام شادی شدہ ہونا چاہیے, اپنی مرضی سے لوگ فتوے جھاڑتے ہوتے ہیں, ایسا جہالت کی بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, جو علماء فرمائے وہی درست ہوتا ہے, اگر شرائط پائے گئے تو کماری ہے تب بھی قربانی تو دینی پڑے گی.
بنگلہ دیش میں ہمارے اسلامی بھائیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے آپس کی مشاورتوں کا, اور ماشاءاللہ جمع ہوتے بھی ہیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے, مدنی دین کا کام کرنے کے لیے بھی, لاک ڈاؤن کا بھی سلسلہ ہے, لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں, اور یوں اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے, ابھی چند دنوں پہلے یو کے اور ساؤتھ افریقہ کے اسلامی بھائیوں سے بھی مشاورتوں کا سلسلہ تھا, تو آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر لوگوں سے مل نہیں سکتے, یعنی اسلامی بھائیوں سے عاشقان رسول آپ سے مل نہیں سکتے, نکل نہیں سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے, بات چیت سے مراد یہ کہ یہ اجتماعیت یا گیدرنگ نہیں کر سکتے, تو ان تمام صورتوں کے علاوہ وہ کیا کیا صورتیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہو, دین کا کام کیا جا سکتا ہو, تو کیونکہ جمع نہیں ہو سکتے کورونا کی وجہ سے, تو کیا کریں, انتظار کریں؟
اب جو خطیب اعظم ہے اس کو تو مطلب سننے والے بہت سارے چاہیے, اور جو چھوٹا سا مبلغ ہے, جو اپنے آپ کو چھوٹا سا سمجھے, وہ چھوٹا سا ہے, تو وہ صرف فون پر بھی سمجھا سکتا ہے, سوتی بیگم کے ذریعے سمجھا سکتا ہے, واٹس ایپ کال کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے, تو یہ اپنے سسٹم تو بنے ہوئے نا, کوئی آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ
ڈیجیٹل سسٹم بنے ہوئے,
ڈیجیٹل سسٹم, تو اس میں جمع کر کے بھی, تو ہمارے تربیت تین تین کے اجتماع بھی تو ہو رہے ہیں,
جی ہو رہے,
اپنے اپنے گھروں پر یا اس طرح ترکیب سے, یہ ان آلات کے ذریعے تو کمیونیکیشن تو ایک جادو کا کھیل ہے جیسے, ایسا ہو گیا ہے, عقل کام نہیں کر عقل کام نہیں کرتی. ایسی ترقی ہو گئی, ٹیکنالوجی اتنی نکل گئی آگے, تو اب یہ کہ بہت آسان ہو گئی ہے نیکی کی دعوت. خالی بھیڑ کر کے جمع کر کے لوگوں کو ان نعروں کے شور میں ہی نیکی کی دعوت تھوڑی دی جانا ضروری ہے. بہت طریقہ ہے, سب کو اپنے اپنے حساب سے اللہ توفیق دے تو نیکی کی دعوت دینا, اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیں, گھر درس کریں, نہیں اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا, تو اس طرح مطلب کوششیں جاری رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مزید آپ کو زیادہ تجربہ ہے,
نہیں
جب آپ کا تکمیل آپ کی طرف سے ہوگا.
ماشاء اللہ, یہ تو دنیا بھر میں, دنیا بھر کا بزنس, دنیا بھر کی معیشت, دنیا بھر کا کاروبار کرونا کی وجہ سے جس طرح ڈیجیٹل پر اور موبائل اور زوم اور اس طرح کی جو سافٹ ویئر ہیں, کمپیوٹرائز جو چیزیں ہوئی ہیں اس پر لوگ اپنا بزنس کر ہی رہے ہیں, تو الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس طرح ہو رہی ہے اور کچھ نہ کچھ سلسلہ تو رہتا ہی ہے جیسا امیر حسین گھر درس کا فرمایا. اس لیے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے یہ بھی بھرنے بھرانے کا سلسلہ ہو تو انشاءاللہ نیکی, تقویٰ, پرہیزگاری, پھر اس میں بہت سارے اس نیک عمل رسالے بھی کئی ایسے ہمارے لیے نیکی حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کے وہ اس میں سوالات لکھے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم اپنا بھی علم و عمل بڑھا سکتے ہیں, دوسروں کو بھی علم و عمل کی دعوت دے سکتے ہیں, مطالعہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر آتا ہے, ہفتہ وار اجتماعات ہیں وہ بھی مدنی چینل پر بھی آتے ہیں, اور جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی گنجائش ملتی ہے تو وہ جس طرح کی گنجائش مل رہی ہوتی ہے اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہوتے. اسی طرح آن لائن 30 سے زیادہ کورسز آن لائن ہیں, تو اس کورونا کے دنوں میں جتنا آن لائن کورسز میں ہمارے ایڈمیشن بڑھے ہیں اور اسلامی بھائیوں نے اور دیگر عاشقان رسول نے سے فائدہ حاصل کیا ہے, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی دینی کام ہیں اس میں میری تمام دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں سے, عاشقان رسول سے میری خاص درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے جو شعبے ہیں 89 پلس جو شعبے ہیں جن کی تفصیلات اسلامی بھائیوں کے پاس ہے, دعوت اسلامی .org ویب سائٹ پر آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی, اور بھی ذمہ داران کے پاس ہوتی ہے, اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق خود بھی اس کو عمل کی طرف لے کے جائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی عمل کرنے کی دعوت دیں گے تو اللہ کی رحمت شامل آ رہی, تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی جو ایک انداز ہے نیکی کی دعوت دینے کا, یعنی اصلاح امت کا ایک بہترین پروگرام دعوت اسلامی کے 12 دینی کام, تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, دیگر شعبوں کو سمجھیں گے, تو اللہ نے چاہا تو ہمیں فرصت نہیں ملے گی, ایک موبائل کا کر رہا ہوں اور دین کا کام ہوتا رہے گا. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا, میں کیا کروں, رہنمائی فرمائیں.
رکھ مولا تیاس,
ماشاءاللہ
مرنا تو پڑے گا, وہ تو عقیدہ بھی ہے اور یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کا تو جو خدا کا انکار کرتا ہے موت کا تو وہ بھی انکار نہیں کرتا, کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا کہ لوگ ایکسپائر ہو رہے ہیں, خدا نظر نہیں آ رہا, تو ہماری کسوٹی ہے, ہم پھر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان, نظر آنا شرط نہیں ہے. یؤمنون بالغیب, مومن کی تعریف ہے, مومن کی شان ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے, اللہ پاک کی ذات جو ہے غیب الغیب ہے. تو جو مطلب یعنی کہ دہریے ہوتے ہیں کہ جو خالی مادہ پرست, یعنی کہ بس جو نظر آئی یا جو محسوس ہو سولیڈ ہو, یہ اس طرح کے ان کے نظریات ہوتے ہیں, تو وہ موت کو دیکھتے ہیں نا, یہ بھی مانتے ہیں موت ایک متفقن علیہ معاملہ ہے, سب اس سے اتفاق کرتے ہیں, وہ تو آ کر رہے گی. رہا بیمار ہونا, تو یہ بھی انسان بیمار تو ہوتا ہے, وہ بیمار ہوتا ہے تو علاج بھی کر لیتا ہے, تو اس میں اس کو نفسیاتی اثر لے کر اپنی مطلب یعنی کہ صحت کو کھونا یہ دانش مندی نہیں ہے. اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں, ایمان پر خاتمہ ہو, برے خاتمے سے بچا رہوں, یہ دعا کرتا رہے. باقی موت کو تو یاد کرنا چاہیے, جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ جب فوت ہوگا تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ جو نگران شورا بیعت کرواتے ہیں وہ اس سے بیعت ہو جاتی ہے، کیونکہ بیعت تو ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ کے، اگر حضرت صاحب ہاتھ پکڑ کے اگر جو بھی مرید ہونا چاہ رہا ہے ہاتھ پکڑ کے اگر آپ اس کا بیعت کروائیں گے تو بیعت ہوگی، یا جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یا دور بیٹھ کے بیعت کرواتے ہیں اس سے آپ کے مرید ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بس میرا ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے.
اللہ اکبر. ہاتھ پر ہاتھ دینا شرط نہیں ہے، ورنہ عورتیں کیسے بیعت ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بیعت لیتے تھے، اور کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی اس سے پردے میں. عورت تو یہ کہ اسی طرح مردوں کے لیے بھی یہ شرط ہے. بیعت جو ہوتی ہے نا، یہ ایک عہد و پیما ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں ہم، اور اس کو آئندہ فرائض پر عمل وغیرہ کی وہ عہد لیتے ہیں، جو الفاظ ہمارے جو ہوتے ہیں. تو اس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا یہ شرط کہاں سے آ گیا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھیں گے تو ہی بیعت ہوگی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا بہتر ضرور ہے، بہتر ہے، لیکن اگر نہیں رکھا تو بیعت نہیں ہوگی، یا اس میں کوئی خرابی آ جائے گی، یا کوئی خامی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ نمائندہ جو ہوتا ہے، یعنی کسی نے آ کر کہا کہ فلان نے مجھے بھیجا ہے آپ اس کو مرید کر لو، تو تب بھی اگر پیر صاحب اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ بھی صورت ہے مرید ہونے کی. اور خط کے ذریعے بھی اعلی حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مرید ہو سکتا ہے. اب یہ نئے مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی ہے کہ ٹی وی کے ذریعے یا مطلب اس سے بھی بیعت درست ہے، ٹیلی فون کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے. انہیں یہ نہیں ہوتی جو کہتا دلیل اس کے ذمے کہ کیوں نہیں ہوتی. اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ مطلب یعنی کہ آپ کو فون کرتا ہے اور بیٹھا ہے دوسرے ملک میں کہ مجھے مسلمان کر لو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے آپ سارے کام چھوڑ کر سانس روک کر آپ کو اس کو مسلمان کرنا پڑے گا؟ سانس روک کر یہ مبالغہ کر رہا ہوں، یعنی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو فوراً کہیں کہ آپ کا جو مذہب ہے کفر کا مثلا، وہ یعنی کہ سمجھو دہریا ہے، کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، دہریا ہے، تو اس کو کہا کہ اپنے اس دہریا مذہب سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرے گا. اب اس کو پڑھائیں کلمہ، اب اگر یہ معنی نہیں جانتا تو اس کی لینگویج میں اس کو معنی سمجھا دیے جائیں کلمے کے، اس کو یہ دوہرا لے تو یہ مسلمان ہو گیا. آپ بولو نہیں بھائی تو بیعت، جب مرید ہونا ہے تو چھوٹا کام ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے. ایک کافر کا مسلمان ہونا تو یقیناً بہت بڑا کام ہے، تو اس میں دو دو ہاتھ ہونے چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی اگر آپ اس کو مسلمان کریں گے تو وہ ہو جائے گا. بلکہ اگر یعنی کہ یعنی کوئی اس میں ہے نہیں مسئلہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا، یہ بات لوگوں کو غلط فہمی ہے، بس بس ہے، یا بس یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مزہ آتا ہے وہ افواہیں اڑاتے ہیں. یہ میں بہت پرانے سنتا رہتا ہوں ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کا کہ یہ ضروری ہے، ایسا ہے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمیں فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع سے جو سوالات مل رہے ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ثانی کیوں کہتے ہیں؟
جو یزید پلید کا دور تھا اس دور کے بعد سے، یعنی اس یزید کے دور میں بھی اور اس کے بعد سے جتنے بھی افراد آئے، تو تقریباً ان کی وجہ سے ایک پریشانی اور ظلم و ستم کا معاملہ تھا. اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس ظلم و ستم کو ختم کیا، اس لیے بھی آپ عمر ثانی کہا جاتا ہے.
سبحان.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ عصر کی نماز میں ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی، باقی تین رکعت میں اگر واجب رہ جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟
باقی رکعتیں جو اپنی یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر کوئی جان بوجھ کر کیا واجب تب تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اگر بھولے سے کوئی نماز کا واجب چھوٹ گیا تو آپ یہ کہ سجدہ سہو کر لے، کرنا ہوگا واجب.
کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو صبح کہتے ہیں سوال تو علم کی چابی ہے، پھر جو انہوں نے سوال کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں، پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں، پھر حدیث شریف میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دینے کر دیتے وہ کافی ہو جاتے.
سوال السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے، لیکن جو بھی یعنی کہ ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے، جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، کیونکہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہیں گے، تو لا الہ الا اللہ میں سارے نبیوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے، تمام ضروریات دین کا اقرار اور دل سے تصدیق اور جو بھی ایمان کے شرائط ہیں نا وہ سب اس میں شامل ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ یہ اسوال و مفتاح العلم تو محاورہ ہے نا،
حدیث یوں ہے کہ العلم خزائن و مفاتحها السوال، اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے.
اور کثرت سوال سے منع بھی حدیثوں میں کیا گیا ہے، بلا ضرورت جو سوالات پر سوال سوال پر سوال کرتے ہیں یہ منع بھی کیا گیا ہے. تو سب سامنے رکھنا پڑے گا نا کہ جہاں سوال بنتا ہے وہاں سوال کرے، اور جہاں سوال نہیں بنتا وہاں سوالات نہ کرے. اس کی وہ شامی میں بڑی پیاری مثالیں دی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد. اچھا غیر ضروری سوالات کی مثال نے خاتم المحققین حضرت علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ، جو علامہ شامی کہلاتے رد المحتار ان کے مشہور ہے، اور کوئی بھی حنفی دار الافتاء ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ کتاب موجود نہ ہو. تو یہ فرماتے ہیں غیر ضروری سوالات کی مثال ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرے جس کی ضرورت نہیں. مثلا یہ سوال کرنا، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر کس طرح اترتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس صورت میں دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بشری صورت میں دیکھتے تھے اس وقت وہ فرشتے ہوتے تھے یا نہیں، اور اسی طرح کی دیگر باتیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور شریعت نے ہمیں ان باتوں کا علم حاصل کرنے کا پابند نہیں بنایا. تو یہ غیر ضروری سوال کی مثال دی انہوں نے. تو ہمارے ہاں تو اتنی پنچات ہوتی ہے دینی سوالات بھی بعض اوقات کنفیوز کرنے والے، تو کبھی کبھی میں کہتا بھی یہ لگتا ہے سوشل میڈیا پر یہ چلا ہے اور یہ ہمیں پوچھا جا رہا ہے، یا ہمارے ہم سے سوال کر کے تفریح لے رہے ہیں، یہ بھی میں کہتا ہوں کبھی کبھی. تو اس طرح کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، یعنی کہ یہ آپ نے فالتو سوال کیا اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو چلا دیا مدنی چینل پر. اب یہ کہ جواب دینے میں جو وقت ضائع ہوا یا صرف ہوا، کیا بہتر نہیں تھا کہ کوئی اور واقعی سوال ایسا ہو کہ جس سے امت کو فائدہ، وہ سوال اس کی جگہ چل جاتا، کیونکہ گھڑی تو رکے گی نہیں، گھڑی تو اپنے ٹائم پر چل رہی ہے، وقت جب ہوگا تو مدنی مذاکرہ تو ختم ہوگا. یہ میں آپ کو مثال دی، اس طرح جس نے غلط سوال کیا اس کی زندگی کی گھڑی بھی تو چل رہی ہے، ایک سانس جو لے لیا ہم نے، اب یہ اربوں خربوں روپے دنیا بھر کا سونا ہیرے جواہرات بھی اگر کوئی خرچ کر دے وہ سانس اب پلٹ کر آ نہیں سکتا، ہر سانس انمول ہیرا ہے، انمول ہیرا ہونے جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو. تو یہ کہ جو سانس مطلب اس طرح فضولیات میں گزرا یہ نقصان تو ہوا نا، اور دوسروں کا بھی نقصان، سوال غلط کرنے میں جواب دینے والے کا بھی تو نقصان ہوتا ہے. اور بھی مفتی شریف الحق صاحب نے بھی کچھ مثالیں دی ہیں، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فضول سوالات کی مثالیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ باتیں جن کے جاننے کے ہم مکلف یعنی پابند نہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلے کیا کھایا تھا، دنیا میں آ کر سب سے پہلے کیا کھایا، حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے آپ کی ملاقات ہوئی تو پہلی گفتگو یعنی بات چیت کیا ہوئی تھی، تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا یہ فرماتے ہیں ممنوع ہیں اور اسی کثرت سوالات میں داخل ہیں. مزید فرماتے ہیں ایک مقام پر کسی نے فرشتوں کی داڑھی سے متعلق سوال کیا، اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ہم اس کے مکلف یعنی پابند نہیں کہ یہ بھی ایمان رکھیں کہ فرشتوں کی کیا شکل ہے، انہیں داڑھی ہے یا نہیں، اس لیے اس کے قرید یعنی جستجو میں رہنا نامناسب ہے. تو سوال آپ یہ کہ بندہ سوال بھی کرے تو ایسا ہو کہ جس سے اس کا آخرت کا فائدہ ہو، ثواب ملے، جواب دینے کو جواب دینے والے کو بھی ثواب ملے اور دین کا فائدہ ہو. دنیاوی سوالات بھی اتنے فضول سوالات ہمارے یہاں رائج ہے، توبہ استغفر اللہ، اتنے کہ جس ہاں کون سی ماڈل کی گاڑی ہے، اب تو جیسے شو روم کھولنے والا ہے اس لیے وہ تحقیقات کے لیے نکلا ہے، وہ پھوٹی بادام جیب میں ہے نہیں، کون سی ماڈل ہے، اتنے میں لی، اتنا چلی ہوئی ہے، برابر چلتی ہے راستے میں رک جاتی ہے، پیٹرول کتنا لیتی ہے، یعنی ایک گاڑی کی مثال دی میں نے، اور پتہ نہیں کتنی وہ سیکنڈ ہینڈ ہے یا فرسٹ ہینڈ ہے سب پوچھیں گے، گھر کا تو پھر اتنا پوچھیں گے کہ جس کی حد نہیں، کتنے میں لیا، کتنے کمرے، سائز کیا ہے، واش روم کتنے ہیں، کھڑکی کس طرف کھلتی ہے، بیسٹ اوپن ہے کہ نہیں ہے، پرانی عمارت زیادہ تو نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے نا ہے تو پکی نا، خطرہ تو نہیں ہے، ساری پنچات اس کو ہے، بیمار ہوگا تو اس کو پنچات کرے، کس کا علاج ہے، کب سے بخار ہے تو کتنا بخار ہوتا ہے، کون سے ڈاکٹر کا علاج کرا رہے ہو، کیا دوا لکھ کر دی، اچھا وہ ٹیسٹ کرا، اچھا کیا رپورٹ ہے، رپورٹ کیا آئی، اب جیسے سارے ڈاکٹر بھی اسی کے شاگرد ہیں، رپورٹ پڑھنا تو آتی نہیں ہے، الٹی پکڑ کے دیکھ رہا ہے رپورٹ اس کی، روپ ڈالنے کے لیے، ایسے سمجھا رہا ہوں، وہ کسی نے قرآن خانی میں مطلب بتایا تھا، وہ پیسے لے کر جو سپارے پڑھتے ہیں نا، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک الٹا مارا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، یہ پیسے لے کے پڑھنے والے بھی مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے، اور یہ پڑھانے والے بھی تو ان میں بھی تو عقل نہیں ہے نا، ایسوں کو بلا لاتے ہیں، کیونکہ اب عام لوگ جو ہیں وہ اگر پڑھیں گے تو وہ دیر بہت لگاتے ہیں، تو وہ جو ہے پیسے لے کر پڑھ رہا ہے وہ پٹاپٹ پوجا میں آتا ہوں، وہ پہلے آئے تھے کریما کا ختم ہوتا تھا کہ اس کے پیسے لیتے تھے، تو میں نے دیکھے نا اپنے لڑکپن کی باتیں کر رہا ہوں، تو ایک کو میں نے پوچھا گیا آیتِ کریمہ پڑھتے سارے کچھ تو دیر لگتی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دیر لگی نا، تو یہ پبڑیاں جو نا یہ ڈالے جا رہا تھا، وہی تھا وہ جو پیسوں سے پڑھتے ہیں وہ ڈالے جا رہا تھا ٹک ٹک ٹک، تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں یہ کیسے، تو ہمارا قلوب چل رہا ہے قلوب، اب اس کو یہ بھی وقوف کے بے کو پتہ نہیں ہے قلوب اور قلب میں کیا فرق ہے، صحیح بولتا ہوں، ہمارا قلوب چل رہا ہے، قلب کی جمع ہے قلوب، تو ایک آدمی میں ایک قلب ہوتا ہے، قلوب نہیں ہوتے، ایک سے زیادہ دل نہیں ہوتے اندر میں، تو وہ دل سے آیت کریمہ پڑھنی تھی تو تم کو کیوں تکلیف دیتے، خود ہی دل سے پڑھ لیتے، تو زبان سے پڑھنا ہے ضرور، تو یہ چل رہا ہوتا ہے، اور جو دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے، بعض اس طرح قرآن خوانیاں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ختمے بھی کروا رہے ہوتے ہیں، پیسے بےچارے ضائع کر رہے، تو یہ کہ اس طرح قرآن کریم اجرت پر پڑھنا پڑھانا یہ دونوں ہے گناہ، صحیح پڑھتا ہو تب بھی گناہ ہے، پھر تو غلط پڑھتے ہیں، ایسی اندھی چلاتے ہیں، ایسی اندھی چلاتے ہیں، اور یہ بھی انٹرنیشنل پرابلم ہے شاید، میں ایک ملک میں گیا تھا بہت پہلے کی بات ہے, تو اسی طرح کی کوئی پارٹی آئی تھی, پھر اس کے پارٹی کے کنگ نے لیڈر نے جب پڑھی تلاوت کی, میں تو گراؤنڈ رہ گیا. وہ شاید وہاں کی زبان ایسی ہوتی ہوگی نکلتا نہیں, وہ کیا ہے غیر المغلوب علیہم ولا الضالین, جس نے پڑھا حیران ہوں نے اس پاک یہ کیا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ کہ دنیا جھکتی جھکانے والے, ہم کو پیسے دے دو تمہاری ادھر ادھر بخش چھ جائے گی کیا. تو خود سیکھو اللہ کے نیک بندو, ایک آیت پڑھو یار, پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, ایک آیت پڑھو مگر صحیح پڑھو. ہو سکتا ہے یہ ایک صحیح پڑھنا دقت کے ساتھ آپ نے پڑھی یہی جنت میں لے جائے. تو خالی وہ پورا قرآن سومر تبھی پڑھا, وہ غلط پڑھا تو جنت کیسے ملے گی اس پڑھنے کے سبب. یہ کہ قرآن کریم تو ہر مسلمان کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. تو یوں میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ رنگ رنگیلی دنیا ہے, عجیب تماشا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میں محمد جنید اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا مجھے سنت کی بارگاہ میں چند سوالات ہیں. 25 مئی کو میرے 4 سالہ بیٹے محمد زید اتاری کا انتقال ہوا, تو اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ جب یہ پہلا اتفاق تھا کہ قریب ہی میت کے رہنا ہوا, تو اس میں مجھے طرح طرح کے مشورے اور مسائل خواتین اور دیگر کی طرف سے آئے. نمبر ایک یہ تھا کہ مجھے کہا گیا کہ جب آپ تدفین سے واپسی آئیں تو گھر پر کچھ ہری چیز ساتھ لے کر آئیے گا, مثلا کوئی ہرا پھل ملے یا سبزی یا پان لا کر بچے کی ماں کے ہاتھ میں دے دیجیے گا تاکہ اس کی گود ہری بھری رہے. اور نمبر دو, میرے بچے کی امی کو بعض عورتوں نے کہا کہ اب تم نے 10-12 دن تک اثر تا مغرب کچھ نہیں کھانا, روزہ رکھنا ہے, اس سے بچے کو وہاں کھانا ملے گا. نمبر تین یہ بھی کہا گیا خواتین کی طرف سے یا دیگر کی طرف سے یہ آیا کہ انتقال کے 10ویں دن ماں بچے کی جو ماں ہے یہ کہیں چلی جائے ایک دن کے لیے, اپنا محرم کے گھر چلی جائے, اور بہتر یہ کہ سارا ہی گھر جو ہے کسی کے یہاں ایک دن کے لیے چلا جائے. تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ان کا تعلق شریعت سے ہے یا نہیں ہے, یا جو اس پہ عمل کرے اس سے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا, جو بھی احکام ہیں اس کے ارشاد فرمائے.
اللہ کریم اس بچے کو اپنے والدین کے لیے ذخیر آخرت کرے, شفاعت کرنے والا بنائے, اس کی شفاعت ان کے ماں باپ کے پہ قبول ہو, ان کے ماں باپ کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے. یہ جو ہری چیز لانا, جیسے کوئی درخت کا پتا لیا ہے یا سبز پھل یا سبزی اور ماں کو اس کے بچے کی دیا, اس میں اگر یہ کوئی بزرگوں کی طرف سے کوئی ٹوٹکا ہے ایسا کہ ان کی طرف سے ہے, تو پھر اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں ویسے اس کام میں, جبکہ اس کو ضروری نہ سمجھے. ایک نیک فال اس سے لی جا سکتی ہے کہ اس کی گود ہری رہے. یوں آ کر اس نے, یا اگر بزرگوں سے نہیں بھی ہے تو اگر کسی نے ایسا کیا اور اس کو ضروری نہیں سمجھا, فرض واجب نہیں سمجھا, بلکہ نیک فال کے طور پر کہ چلو یہ دے دو کہ ایک بچے کا اس کو غم ہے, اللہ دوسرا دے دے گا, گود ہری ہو جائے گی. اب باقی اس کے علاوہ یہ سب ناجائز ہے جو کہا گیا تھا کہ وہ 10-12 دن تک عصر تا مغرب روزہ رکھے, کھائے پیے نہیں, تو یہ زبردستی کا سودا ہے اور یہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح 10ویں دن کسی کے گھر چلی جائے, بلکہ سارے چلے جائیں گھر کوئی چھوڑ دیں, یہ بھی یعنی کہ یہ لوگوں کے ڈکوس نے, اور یہ کام جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
اگر اثر تو مغرب ویسے ہی کوئی اس کو بدشگونی نہیں سمجھتا اور لازم نہیں سمجھتا، اور کوئی ایسے ہی کھانا پینا اثر تو مغرب چھوڑتا ہے، اس کو روزہ بھی نہیں کہتا، تو اس بارے میں کیا ہوگا؟
اس میں ایسا ہے کہ جیسے یہاں میت سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، تو 10-12 دن کی ایک قید بھی ہے اور اس کی ماں کے لیے ہے، یہ قیودات اور یہ میت سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے یہ تو غلط ہی ہے. رائے ہے کہ ویسے کوئی اثرتا مغرب نہیں کھاتا پیتا جیسے بعض بزرگوں سے ہے ایسا، تو وہ اچھا ہے. اعلی حضرت نے اس کا فرمایا کہ چلو اگر ہر وقت کھاتے رہنا کوئی اچھا کام تو ہے بھی نہیں، تو اس بہانے کچھ مطلب کھانے پینے سے بچا رہے گا. یوں اگر کوئی اثرتا مغرب نہیں کھاتا پیتا تو صحیح ہے، جبکہ اس کو فرض واجب بھی نہ سمجھتا ہو، اور اگر اس کو عصر کا روزہ بھی کہہ دے، عصر کے بعد کا روزہ، تو عوام عرف میں ہے اس کو روزہ کہتے ہیں عصر کے بعد کا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اور کوئی جو نہیں کرتا ایسا کھاتا پیتا اس کو برا بھی نہ سمجھے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط نہیں کر رہا، یہ درست کر رہا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی پہلے تو بہت تھی یہ بات عصر کے بعد والی، اب موجودہ دور میں ہے یا نہیں مجھے تو اپنی پرانی بات یاد آ رہی ہے. تو میں نے خیر معلومات تو کی تھی کہ یہ نہیں ایسا کچھ مجھے یاد آ رہا ہے، پھر میں نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا کہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے خود فرمایا کہ میرا مکہ شریف میں پانچوں نمازوں کے بعد میں پیٹ بھر کے آب زمزم پیتا تھا. تو اعلی حضرت ایسے باعمل تھے، یہ مجھے مطلب کہ عالم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن اعلی حضرت ایسے باعمل تھے کہ ان کا عمل علماء بطور دلیل لیتے ہیں. اعلی حضرت نے کیا، اچھا تو یہ پھر صحیح ہے. تو سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا میں نے پھر وہ جب یہ پڑھا نا کہ عصر کے بعد آب زمزم پیتے، تو اگر یہ روزہ ضروری ہوتا یا روزہ ہوتا تو اعلی حضرت تو روزہ رکھتے، عصر کے بعد زمزم نہ پیتے، زمزم پیتے تھے اس کا مطلب یہ روزہ ضروری نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت سے درخواست ہے کہ خارش کی بیماری کا کوئی مؤثر علاج بیان فرما دیں اور میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں، میں خارش کی بیماری میں شدید متاثر ہوں.
اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، صبر بھی دے. میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ سوال ہوا تھا اور اس میں کچھ میں نے علاج عرض کیا تھا، لیکن اس میں کچھ کمزوری تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہنا بھول گیا تھا کہ چھان کر پینا. پھر میں نے اس کی مزید تحقیق تفتیش کر کے معلومات کر کے اس کا بہت مفید جواب تیار کیا ہے، جو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہوگا پلس خارش. اس کو غور سے سنیے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ مدنی چینل اس کا اپنے مدنی گلدستہ یا کلپ بھی جاری کرے گا. اس کو تحریر کیا ہے اور حکیموں سے اس کی تفتیش بھی کروا لی. پنیر بوٹی دیسی دوا کی دکان سے لے کر رات کو اس کے 12 دانے ایک گلاس پانی میں ڈگو دیجئے، چھان کر صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ پی لیجئے. کچھ دن پینے سے ہر طرح کی خارش میں انشاءاللہ الکریم فائدہ ہو جائے گا. یہ علاج صرف گرمی کے موسم میں کیجئے، بلکہ ہر سال گرمیوں میں 3-4 ماہ تک روزانہ پی لینا چاہیے. انشاءاللہ الکریم خارش کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے حفاظت ہوگی. اللہ پاک نے پنیر بوٹی میں اتنے زیادہ فوائد رکھے کہ حکیموں نے اس کا نام تخم حیات یعنی زندگی کا بیج رکھ دیا ہے. اس کے استعمال سے معدے کو طاقت ملتی ہے، یہ گیس، بد ہضمی، تیزابیت، پیٹ اور بدن کے درد اور جلدی امراض مثلا خارش، پھوڑا، پنسی اور چہرے کے کیل ماسے، ہیپاٹائٹس ذیابیتس یعنی کہ ڈائبٹکس اور شوگر وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے استعمال سے بڑھے ہوئے بلڈ کولیسٹرول لیول اور موٹاپے میں کمی آتی ہے اور جلد یعنی اسکن کا رنگ صاف ہوتا ہے. یہ پینے کا جو طریقہ بتایا نا وہ پینے کے یہ فوائد. جب مزید اگر پینا نہ چاہے تو اور بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر بھیگو کر اس کا پانی نہ پینا چاہے تو پنیر بوٹی کا پاؤڈر بنا کر صبح شام 6-6 گرام استعمال کر کے اس سے نفع اٹھائیے, پانی کے ذریعے پی لیجیے. اچھا اس کی احتیاطیں بھی ہیں, یہ سن لیجئے کہ کون سا مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ٹی بی, نمونیا, نزلہ, زکام, کھانسی اور سینے کے انفیکشن کے مریض پنیر بوٹی استعمال نہ فرمائیں. یاد رہے جڑی بوٹی سے علاج اپنے حکیم صاحب کے مشورے ہی سے کرنا چاہیے. یہ پنیر بوٹی میں نے بہت استعمال کی ہے سر, یہ دیکھو دکھا رہے, یہ بھی اس میں تو لارج ہے, یہ بہت چھوٹی اٹی ہوتی ہے, 12 دانے اتنے سے بنیں گے, تھوڑے سے 10-12 گھنٹے بھگونا ہے تو انشاءاللہ یہ چھان کر پینا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ میں نے بہت استعمال کیا اور الحمدللہ میں نے اس کا بہت فائدہ دیکھا ہے. میرے بدن پورا خارش میں, میں نے آزمائشیں گزاری ہیں خارش سے, الحمدللہ اس پنیر بوٹی کو پینے کی برکت سے. یہ دیکھنے میں شربت معلوم ہوتا ہے, آدمی کے منہ میں پانی آئے, لیکن یہ کہ اگر پیے تو سارا پانی خشک کر دے, تو ایسا ہے اس کا ٹیسٹ کڑوا ہے. تو کوئی بات نہیں, 1-2 دن 3 دن کڑوا زیادہ لگے گا, پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی نا, پھر آپ گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ مثال دے رہا ہوں 3 سانس میں پینا ہے تو یعنی آپ پی لیں گے, پھر اتنا آپ کو فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ. جس کو خارش ہو وہ پیے, شوگر کا مریض بھی پیے, اور بھی میں نے امراض کے نام لکھے, ان کا آپ کا پیٹ انشاءاللہ ویل سیٹ ہو جائے گا, قبض وغیرہ گیس سب کو ہی فائدہ کرے گا. آزمائش شرط, 1 دن پیو نے بولا کچھ نہیں ہوا تو نہیں, یہ مسلسل تھوڑے دن اس کو آپ پیے, تھوڑے دن میں انشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ کہ آپ 3-4 مہینے پی لیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہر سال پینا چاہیے, میں نے شاید سارا رمضان پیا ہے پنیر بوٹی, افطار کے ٹائم پہ پیتا تھا, اسی لیے میں نے دیکھ کر آدمی کو منہ میں پانی ہے, شربت پی رہا ہے یا کوئی کولا ڈرنک ہے کیا, یہ ڈالی ہے شاید. تو میرا خیال سارا رمضان میں نے پیا تقریباً, شاید بلا نگا پیا ہوگا, کوئی اکا دکا نگا ہو گیا ہوگا, الحمدللہ وہ مجھے فائدہ ہے, خارش نہیں ہے الحمدللہ, کرم ہے. ورنہ گرمیوں میں خارش اور سردیوں میں خارش, تو خیر اب بھی ہو سکتی ہے خارش, تو پھر انشاءاللہ کورس کر لوں گا انشاءاللہ. یہ تھوڑا نزلہ کھانسی کا امکان رہتا ہے, تو جن دنوں نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے تو ان دنوں بند کر دیتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بعضوں کو اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے یہ اس کے استعمال سے محروم رہ جاتے ہیں.
آپ نے ٹیسٹ کیا کیا؟
آپ ہی کے یہاں تک کیا تھا, بس وہ ٹیسٹ ہی کیا, ٹیسٹ ہی کیا تھا, تو اس کی وجہ اس کے استعمال سے محروم رہ جاتے ہیں. جو آپ فوائد بتا رہے ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں بالخصوص جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں, تو انہیں اگر تھوڑا سا اور موٹیویٹ کر دیے کہ یہ جس تکلیف پہ مبتلا ہیں, اچھا اس تکلیف سے بچنے کے لیے یہ مہینوں سالوں سے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں, اور دوائیوں کے جو سائڈ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہے, تو اس پوری تکلیف اور آئندہ متوقع تکالیف جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے, یہ زیادہ تکلیف دے, مطلب یہ زیادہ آزمائش والا ہے یا اس کا ٹیسٹ زیادہ آزمائش والا ہے؟
انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ٹیسٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کی جو ایلوپیتھک دواؤں کا اور یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا, یعنی کہ پتا نہیں چلتا, بعض اور آدمی آستے آستے تباہ ہو جاتا ہے. اب جیسے جس بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں درد سر ہوا پین کلر گولی کھا لی, ایک گولی کا نام نہیں لیتا, مشہور ہے پین کلر گولیاں, یہ کھا لی او فریش ہو گئے, لیکن یہ فریش کب تک, یہ جا کر آپ کے میدے کو یہ کھودتی رہے گی, میدا اس کو تباہ کرتی ہے, گردے کو تباہ کرتی ہے یہ پین کلر گولیاں, کہ نہیں کھایا گئے، برداشت کر لیا گئے، درد برداشت تھوڑا بہت ہوتا ہے بعض اوقات تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، اب بہت زیادہ درد اور ایک اور گولی کھا لی تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن عادت اس کی بناتے ہیں یا بار بار کھاتے ہیں، بڑے ڈوز لے لیتے ہیں، یہ آپ کسی بھی کوئی دیانتدار ڈاکٹر ہوگا نا تو وہ میری بات کی تائید کرے گا، دیانتدار نہیں ہوا تو مجھے برا بھلا کہے گا کہ مولوی کیا جانے، یہ اچھا مولوی نہیں جانتے، اسی میں عافیت، مولوی وہ جانتے ہیں جو آپ مرتے دم تک نہیں جان سکیں گے جب تک مولویوں کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئیں گی، یہ کہ مولوی کوئی مطلب انسان نہیں ہوتا کیا، جو معلومات نہیں ہوتی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں، میرا چیلنج بھی ہے، الحمدللہ مفتی جو ہے نا یہ سب سے ذہین آدمی ہوتا ہے معاشرے میں، آپ بڑے سے بڑا افسر کرنل جرنل جس کو بھی سامنے رکھنا ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیں، یہ اتنا ذہین ہوتا ہے، میں تو تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ ماما تھوڑی ہوتا ہے، اب یہ کہ ہمارے سامنے وہ خاموش ہے، نیچی نگاہیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے آپ کی بات پر، تو آپ سمجھے گیا اس کو کوئی سچکا پڑتا نہیں ہے، ارے ایسا سچکا پڑتا ہے کہ آپ کی سات پیڑیوں کو سچکا نہیں پڑے گا، ایسا سچکا پڑتا ہے اس کو، تو اس لیے کسی کو بھی عقیر نہیں جاننا چاہیے، نہ کہ علماء کو نہ کہ مفتیان کرام کو، معاذ اللہ، تو علماء عقل مند ہوتے ہیں جبھی تو یہ عالم بنے، ہاں ہاں یہ بھی مطلب کسی سود کے اڈے میں بیٹھے ہوتے قلم کاغذ پکڑ کے، یہ عالم بنے مفتی بنے تو اب یہ بھی قلم پکڑ کے ہی بیٹھے ہیں، یہ فتوا لکھ رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، الحمدللہ ابھارا لیے کیا، جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کسی بھی ڈاکٹر کو پوچھو گے نا تو انشاءاللہ وہ ایک کو پوچھو گے دو کوئی تو ہوگا نا خوف خدا والا جو بولے گا نہیں، بات تو صحیح ہے، کرتی تو نقصان ہے، پین کلر گولیاں کھانی نہیں چاہیے زیادہ، انشاءاللہ احتیاط کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے علاج ہے نا، علاج بالغذا پر اگر آدمی توجہ دے نا، کہ بعض غذا ایسی ہوتی جو کئی بیماریوں کو دور کرتی ہیں، اور اپنے خوراک میں اگر احتیاطیں کرے نا تب بھی مطلب بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، سادہ غذا لے نا آدمی اور زیادہ آئلی غذائیں نہ لے، ہیوی غذائیں نہ لے، آئلی ہیوی ہوتی ہے، اب پراٹھے اور انڈے اور ملائی صاحب ناشتہ کرو تو آپ کو لگے وزن تو خاص نہیں ہے اس کا، یہ اب آپ کے نصیب، جو تباہی مچاتی ہیں چیزیں جن کا نام لیا، کولڈ ڈرنک بڑا مزہ آتا ہے گرمی میں لیکن ایسی تباہی مچاتی ہے، آپ دیکھو شوگر کے مریض اتنے بڑھ گئے ان چیزوں کو، اب پہلے تو کیا وہ لوگ کھاتے بھی تھے اگر یہ پراٹھے وغیرہ تو مشقت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، بھاگ دوڑ کرتے تھے اتنی، اب تو اسکوٹر سائیکل پہلے چلاتے تھے، سائیکل میں ورزش ہے ایکسرسائز ہے، اسکوٹر میں نہیں ہے، کار میں نہیں ہے ورزش، اونٹ گھوڑے پر سفر کرتے تھے ورزش ہے، پورا بدن ہلتا ہے اس میں، وہ سارا مطلب یہ دیکھے نظام جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے، آج کل تو ایسا کچھ اپنے ہاتھ سے تو کام کرتے ہی نہیں ہے، اس طرح مطلب یہ کہ لوگ جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے، وہ بیماریاں پھر یہ کہ ان کو جکڑ لیتی ہیں، تو یہ پچھلے دنوں سلسلہ ہوا تھا شوگر کے تعلق سے نگران شورا کا، انہوں نے وہ جو دنیاوی طور پہ حساب لگاتے ہیں اس کا حساب پتا، میں بھی حیران رہا کہ دنیا میں ابھی انہوں نے کہا دیکھو کورونا جو ہے ہم لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، ٹھیک ہے کورونا سے بھی حفاظت کرنی ہی چاہیے، لیکن کورونا سے زیادہ خطرناک بیماری، کورونا آتا بھی ہے تو چلا جاتا ہے، کسی کو ساتھ لے جاتا ہے، سب کو نہیں لے جاتا، بہت تھوڑوں کو لے جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، باقی تقریباً یعنی کہ شفا مل جاتی ہے اور اس کی مدت 14 دن بتائی جاتی ہے، پھر تھوڑا سائڈ ایفیکٹ ہوا 2-3 مہینے ہو سکتا ہے، سائڈ ایفیکٹ کمزوری وغیرہ چلتی ہو، اللہ کرے کہ ہم آزمائش میں نہ پڑے، اللہ ہم کو بچائے رکھے، حفاظت فرمائے اور یہ وبا بھی دور ہو جائے، لیکن وہ بتا کہ یہ کورونا کے خلاف بالکل اعلان جنگ ہے اس وقت، تو بھلے ہے ہونا چاہیے، بغاؤ اس کو کورونا کو، آپ کا بس چلے دو، بڑے بڑے زیادہ گیروں کے اس نے جو کرنے ٹھس کر دیے، میں تو کہتا ہوں بڑے کرتے تھے، آج سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایسی بلا ہے کہ جو نظر ہی نہیں آتی اور مسلط ہو گئی ہے، اللہ اس بلا سے بھی ہم کو نجات بخشے، تو شوگر اس سے بڑی بلا ہے، شوگر 14 دن میں نہیں جاتی، شوگر قبر میں لے جاتی ہے, بہت سو کو لے جاتی ہے. اور اس کا جو حساب بتایا تو میں تو حیران رہ گیا کہ دنیا میں شوگر کی وجہ سے ہر 6 سیکنڈ میں ایک آدمی مرتا ہے. اور کتنا خطرناک ریشو ہے. اور پاکستان میں اس وقت انہوں نے جو بتایا, مجھے یاد پڑتا ہے, یہ اصلاح کر دیں گے میری, 2,22,00,000 مریض ہیں شوگر کے. اب یہ تو وہ جو ذرا نوٹس میں آئے, ورنہ تو ایک تعداد ہے جن کو شوگر ہوتا ہے پتا ہی نہیں چلتا. میں نے نکلوایا شوگر, کسی کو دیکھا کہ چائے زیادہ پی رہا ہے اور 2 چمچ چینی کی ٹھوکرا ہے ریم کرف جال پر, پھر جب شوگر ٹیسٹ کیا تو پتا چل گیا. اس طرح اکا دکا ایسا کیس مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ کروا لو یار ٹیسٹ, کرو تو کروا ہے. ایک نے نہیں کروایا ٹیسٹ, ایک صاحب نے, حاجی عمران موجود تھے, ٹیسٹ کا کچھ میں نے مشورے دیے تھے ان کو, وہ کر کے لوگ ٹال دیتے نا, پھر بےچارے وہ آخر تک پتا ہی نہیں چلا کہ شوگر تھا. تو ڈاکٹروں نے بعد میں جب آئی سی یو میں چیک کیا تو پتا چلا, اور پھر وہ ہوش نہیں آیا اس کو. اللہ غریب کے رحمت کرے, مغفرت فرمائے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا باڈی ٹیسٹ کرنا چاہیے, پورا باڈی ٹیسٹ, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, لپڈ پروفائل میں کولیسٹرول آ گیا تو یوریک ایسڈ ہے, اس طرح کی چیزیں چلی جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا. کسی اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ٹیسٹ لکھوا کر, ڈاکٹر بولے گا ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ کی عمر 40 سال ہو گئی ہے پھر تو زیادہ آپ کو ضرورت ہے. 40 سال کے بعد جو ہے نا, یہ میرا تو مشورہ ہے کہ جس سے بن پڑے پیسہ ہے ہاتھ میں, 6-6 مہینے ٹیسٹ کرواتے رہے. میں تو اس سے بھی پہلے کروا لیتا ہوں ٹیسٹ. جس کو کچھ ہو جائے نا تو وہ 45 دن میں ٹیسٹ کروا لے, ایک ڈاکٹر نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا. انشاءاللہ آپ نظر رکھیں گے, شوگر آ گئی معافی مشکل, گھبرائیں نہیں, پرہیزی سے اس کی کاٹ کریں, دواؤں سے نہیں پرہیزی سے, انشاءاللہ چلی جائے گی. کولیسٹرول ہائی ہو گیا, گھبرائیں نہیں, ٹینشن لیں گے تو کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ چربی مائنس کر دیں, چکناہٹ مائنس کر دیں اپنی غذاؤں سے یا بہت کم کر دیں, تو انشاءاللہ کولیسٹرول لیول بھی ترکیب بن جائے گی. تو اس طرح وہ آپ جدوجہد کرتے رہیں گے تو آپ کی صحت انشاءاللہ چلتی رہے گی, تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا. ورنہ بےچارے بعد جوان ہوتے ہیں, بوڑھوں سے بھی زیادہ بےچارے آزمائشوں میں ہوتے ہیں, یہ کھا کے کھانا خراب کر دیتے ہیں اپنا. میدا ہے نا, یہ سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے, خراب ہوتا ہے تو تقریباً امراض 80%-90% یہ میدے سے تقسیم ہوتے ہیں, پیٹ سے. دل کی ساری بیماریاں, لکوے تو فاضے تو فلا تو یہ بہت سارے امراض جو میدے کی وجہ سے ہوتے ہیں. میدا خراب ہو گیا, قبض ہو گیا, قبض تو شاید اب پتہ نہیں 99 کہوں نہیں کہوں, اللہ بہتر جانے, جس کو دیکھو قبض لگا پڑا ہے. القبض ام الامراض یہ محاورہ ہے, تو بیماری کی ماں ہے قبض, تو اتنی بیماریاں لگتی ہیں. پیٹ کو سیٹ رکھنا ہے, سبزی دبا کے کھائیں, پھل کھائیں موسم کے, تو انشاءاللہ یہ کہ سبزی اگر کھائیں گے آپ پکا کے کھائیں گے تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ کچی کھا سکتے ہیں تو کچی کھائیں, ورنہ اسٹیم بوائل کر کے کھائیں تو 80% فائدہ رہ جائے گا, ورنہ 100% فائدہ تھا. اور اگر ابال کر کھائیں گے تو 40-60% تک کا اس کا فائدہ باقی رہے گا, اور پکا کر کھائیں گے تو ماہر تو کہتے ہیں کہ 0 ہے. سالن پکا کے کھائیں گے اس کا, تو سالن بھی نہیں کھاتے اور کچھ تو فائدہ ہوگا. تو سبزی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے, بوٹے کھاتے, بوٹوں کے دن بھی آ رہے, نوٹوں کی تھپیاں بھی رکھنی پڑیں گی ڈاکٹر کے لیے, بوٹیاں کھائیں گے تو زیادہ لمٹ, ہر چیز لمٹ میں, بھلے اللہ توفیق دے بوٹی کھائیں لمٹ میں, لیکن بکری عید میں انلمٹ ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آئیے مدنی چل کے نظر آپ کو کچھ دکھاتے ہیں.
آئنا فرما لیا بے باکیاں نادانیاں,
ہم جب چھوٹے تھے تو ہم بھی ایسے ہی سوچتے تھے کہ میں بھی بابا کی طرح بنوں گا. بچے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں, اپنے بچوں میں ہم کیا اپنی عادتیں منتقل کر رہے ہیں؟ تربیت, تہذیب ادب، تعلیم یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں؟ یاد رکھیں، ہم آج جو کریں گے یا کہیں گے وہی کل ہمارے سامنے آئے گا۔ کیا ہم مستقبل میں ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔
ہائنا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں۔
وہ اچھا یہ خاکہ ہے، باپ اگر بیٹا کے سامنے سگریٹ پیے گا تو بیٹا پہلے خالی یوں یوں کرے گا، آخر کر پھر باپ روکے گا بھی، یہ چھپ کے پیے گا۔ تو اچھا کام ہے جو میرا باپ کر رہا اور مجھے نہیں کر رہے تھے۔ سگریٹ پینا اب تو اتنا بدنام ہو گئی سگریٹ کے، شاید یوں کہہ سکتے بچے بچے کو پتا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ، اس سے خود بھی بچے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھے۔ پیسے کا بھی اس میں اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے اور پیسے دے کر بیماریاں خریدنا، کینسر تک، اس سے کینسر کے تو فوٹو دی ہوتی ہے پیکٹ پر، میں نے دیکھی ہے سگریٹ کے پیکٹ پر، اور یہ جبڑا اور یہ نظر آ رہا اور وہ سڑا ہوا ہے، پھر بھی ڈرتے نہیں، اللہ بچائے ہم سب۔
یہی جو تحقیق یہی کہتی ہے کہ بچہ سن کر نہیں دیکھ کر زیادہ اثر لیتا ہے، کیونکہ ایک وقت تو آتا ہے کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے گھر والے کہہ کیا رہے ہیں، وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھ رہا، صرف سن رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے کو ایکشن کا ری ایکشن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر والدین، اسپیشلی والد بیٹی کے لیے والدہ، اگر وہ اپنے عمل کو مثبت کریں، نیکی کی طرف لائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اس سے فوائد ہوگا۔ چیخنے چلانے تو بچہ بھی چیخے گا چلائے گا، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو بچے بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو آپس کی صورتحال یا گھر کا ماحول، جیسے امیر سنت نے ہمیں 19 مدنی پھول دیے تھے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، اور دیے ہوئے ماشاءاللہ، یہ اصلاح عمل کا جو رسالہ ہے اس میں بھی ہیں اور دیگر ہمارے بھی رسالے میں آپ کو ملیں گے۔ تو اپنے گھر میں اس چیز کو رائج کریں، اور آج مدنی مذاکرے میں ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر ہی عرض کر دیتا ہوں، اللہ توفیق دے اپنے گھر میں درس جاری کریں، فیضان سنت کا درس، مدنی درس جاری کریں، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، کوئی ایک ٹائم باندھ لیں درس کا، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں، بڑے چھوٹوں میں، ایک تہذیب، ایک ادب اور ایک بڑا ہی اخلاق والا ماحول بننا اللہ نے چاہتا شروع ہو جائے گا، نمازی بننا شروع ہو جائیں گے گھر میں انشاءاللہ تعالی۔ خود دیر پہلے امیر سنت سے میں عرض کروں گا کہ آپ نے ایک موضوع لیا تھا، میں چاہ رہا تھا اس موضوع کو تھوڑا سا آپ، تاکہ ایک طبقہ ہے، میں چاہتا ہوں ان کو ایک بہت ہی پیاری آپ کی طرف سے اگر نصیحت چلی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ جیسے مذہبی طبقہ یا مولانا مولوی حضرات جو ہوتے ہیں، یہ مطلب بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ہم کو ایسی نیکی کی دعوت کی جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے جیسے بھی بزرگوں کا واقعہ، یا نہ کوئی قرآن کی بات بیان کی، نہ حدیث کی بات بیان کی، یہ بات بیان کر دی، بزرگ کی بات بیان کر دی، بزرگ کا واقعہ بیان کر دیا، حکایت بیان کر دی، یہ کہاں سے یہ لیا ہے، یہ کہاں سے یہ لیا ہے، ان بیچاروں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ بس خدا نہ خواستہ کوئی چیزیں خراب کر رہے ہیں، چیزیں بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کو صحیح دین اور اسلام نہیں پہنچا رہے۔ اچھا خود یہ جو بیان کر رہے تھے نا لوگ، یہ خود بھی کہیں سے بھی ایسے دین اور اسلام کے ایسے خاص پابند نظر نہیں آ رہے ہوتے، دیکھنے سننے والوں کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کی بھی میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی ہمدردی ہو کہ انہیں کو ایسا سمجھایا جائے کہ یہ کیوں اس طرح مس گائڈ ہو بھی چکے ہوتے ہیں اور مس گائڈ کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مس گائڈ نہ ہو، اپنے اپنے بیان سے بھی لوگوں کو مس گائڈ نہ کریں، اور خود بھی دین کو سمجھیں، اور جو دین کو سمجھانے والے عاشقان رسول ہیں ان کو بھی مطلب کہ یہ پذیرائے دیں کہ یہ ماشاءاللہ سمجھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بھی تو کئی باتیں ایسی کر دیتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں تو لوگ ان کو انڈوس کرتے تھے کیونکہ پتہ نہیں ہے، تو کیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے، کبھی کسی ڈاکٹر کو کسی نے سوال نہیں کیا ڈاکٹر صاحب گولی لکھ کے دی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، نہ اس کو یہ پتا ہوتا کہ یہ گولی کھا رہا ہے اس کے اندر کیا ہے، ڈاکٹر نے کہا گولی کھا لی، وکیل صاحب نے کہا کیس کر دیا، سب کچھ سب پر بھروسہ کر لیا، اگر بھروسہ نہیں کیا تو اس بیچارے مولانا پر بھروسہ نہیں کیا، اور نہ صرف خود بھروسہ نہیں کیا بلکہ اوروں کے اعتماد کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو آپ کو ایسی خوبصورت سی پیاری سی نصیحت کریں، اللہ کرے کہ ان کے دل میں ایسی بات اتر جائے اور یہ خود بھی درست راستے پر چل پڑیں اور دوسرے بھی درست راستے پر چلیں.
واقعی یہ مرض بھی ہے پرانا، یہ طبقہ جو پرانا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو بھی فروغ مل رہا ہے. یہ واقعہ بیان کیا، یہ حدیث بیان کی، حوالہ نہیں دیا. اب کوئی عالم مستند بیان کرتا ہے تو اس عالم کا بیان کرنا ہی تو حوالہ ہے. اب کوئی جان جان کر کہہ دے جاؤ بخاری شریف کی فلاں جلد پر فلاں پیج پر دیکھ لو، اپنے دادا نے بھی کبھی بخاری شریف پڑھی ہے؟ دیکھی بھی نہیں ہوگی. پتا ہے بخاری شریف کے حصے کتنے؟ یا پوچھو گے تو بغلے جھانکیں گے، ہاں کتنے کتنے کتنے، پتا ہی نہیں. ابھی یہ مطلب بولتے بخاری میں ہونا چاہیے اور اس میں ہونا چاہیے، قرآن کی آیت میں ہونا چاہیے. تو یہ کہ علماء جو بیان فرماتے ہیں، اگر یہ خالی آیتیں اور حدیث عربی میں بولنا شروع کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے، اپنے پلے بھی نہیں پڑے گا کچھ. جو علماء فرماتے ہیں وہ مان لینا چاہیے. علماء ہو، علماء حق، عاشقان رسول، اہل سنت، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، میں یہ کہوں گا ان کی مان لینا چاہیے سن کر. اور جیسے کہ ابھی مثال بہت اچھی تھی کہ ڈاکٹر گولی دیتا ہے، کیپسول دیتا ہے، پیسے کھینچ لیتا ہے. آپ اس کو نہیں پوچھیں یہ کیا اوپر جو خول ہے یہ دوا ہے؟ حالانکہ دوا نہیں ہے، کہ جو ٹیکنیکل کلر آپ کو نظر آ رہا ہے نا پلاسٹک جیسا، یہ دوا نہیں ہے، دوا اس کے اندر ہے. اب ڈاکٹر بے شک وہ آٹا بھر کے آپ کو ٹھیکا دے تو حکیم بھی بھر بھر کے دے رہے. کیپسول یا حکیم کی لائن کا شاید نہیں ہے، یہ ایلوپیتھک والے اس کو پہلے تو یہی ہوتا تھا، اب تو حکیم بھی دیتے دوائیں اس میں بھر کے. تو اگر حکیم صاحب نے یہ کیپسول میں بھر کر دیا، کسی نے پوچھا کہ ہے کیا، ہو سکتا ہے خالی نفسیات یہ سر ڈالنے کے لیے آپ کو چینی بھر کے دے دی ہو یا آٹا بھر کے دے دیا ہو اور ایک کیپسول 50 روپے کا دیا ہو. آپ بولو گے یہ 5 روپے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے 5 روپے میں اتنا بڑا کیپسول، یہ کہ یار چھوڑو یار اس میں کیا بنے گا، یہ آپ سے پیسے کھینچے گا تو نفسیاتی طور پر آپ کو یوں ہوگا کہ بہت بھاری دوا دی ہے، 150 روپے کا کیپسول ہے تو یہ بہت بھاری دوا ہے، ہوگا اس میں آٹا یا خالی ہوگا، کچھ نہ کچھ وزن تو کرنا پڑے گا، تو کچھ بھی ڈال سکتا ہے. پیٹ آپ کا خراب ہے تو اس کھانے کا سوڈا جو ہے یہ بھی پیٹ کو درست کرتا ہے، صحیح بولتا ہوں، کھانے کا سوڈا. تو اس کو یہ ڈاکٹروں کے یہاں بولا جاتا ہے سوڈا بائی کارب. تو اگر یہ تھوڑا سا سوڈا بائی کارب کیپسول میں ڈال کر دے دے، پیٹ کو تو سیٹ کرے گا، آپ کو پیٹ کی تکلیف ہے، اور ایک کیپسول کے لے گا 70 روپے، بہت اچھا ڈاکٹر یار پیٹ صاف ہو گیا، اندر تو پیسے کی سوڈا تھی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بولو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ڈاکٹر ایسا کرتا ہو، ایک دنیا جھکتی ہے جھکانے والا چاہیے، جس کی لاتی اس کی میز. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب جب میں ایسی باتیں کروں تو کوئی تو بولے گا نا، مولویوں کو سمجھ کیا پڑتی ہے، آپ کو سمجھ پڑتی ہے، مولویوں کو سمجھ نہیں پڑتی. اللہ خیر کرے، اللہ آپ کے نصیب فرمائے، ہم کو امت کی خیر خائی نصیب ہو، دھوکہ بازی سے اللہ ہم سب کو نجات بخشے. تو بہرحال یہ کہ علماء کے بارے میں بولنا، یہ کہاں سے لے آیا، یہ کس سے کہانی سناتے، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. یہ بس بول دیتے یہ مولانا چھوڑو یار، یہ تو کس سے کہانی سناتا ہے فلاں مولانا، اس کا کیا یار سنے یار، کس سے کہانی سناتا. یہ کس سے کہانی کہہ کر نعوذ باللہ توہین نہیں کرنی چاہیے. قرآن کریم میں بے شمار قصے ہیں، بے شمار قصے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کو احسن القصص یہ الفاظ بھی قرآن کی آیت میں. اب کیا کہو گے، بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ یہ یوسف علیہ السلام کا. اچھا قرآن کریم کی جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ، بقرہ مانے گائے، گائے کی سورۃ. اچھا تو یہ اس میں واقعی گائے کا واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے. سورۃ العنکبوت, عنکبوت معنی مکڑی. اسی طرح سورۃ النمل, نمل معنی چونٹی. ان میں چونٹی کی حکایت ہے سلیمان علیہ السلام کی. اب یہی حکایت ہم قرآن کی آیت پڑھے بغیر بیان کر دیں تو بولے مولانا کس سے کہانیاں سنا تھا. تو یہ تو آپ اپنے کو روئیں, آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ یہ قرآن میں یہ وقت ہے. تو اس طرح حدیثوں میں بے شمار واقعات ہیں, قرآن کریم واقعات سے بھرا پڑا ہے. حدیث سے, قرآن کریم, احادیث, یہ سب واقعات سے مالا مال ہے کہ واقعہ حکایت یہ آدمی کو جلدی اٹریکٹ کرتا ہے. یہ تجربے کی بات کرتا ہوں. میں جن دنوں چوک اجتماع, پہلے تو مساجد میں جا کے بیان کرتا تھا جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع کیا, پھر چوک میں بڑے بڑے اجتماع آہستہ آہستہ ہونے لگے, مسجدیں چھوٹی پڑنے لگی. یہ پرانے لوگ, ان کو پتا ہوگا. تو میرے کو بھی لوگوں کی نفسیات کی سمجھ تھی, جن کو یاد ہو وہ تائید کریں گے. میں پہلے حکایت سے شروع کرتا تھا. مثلا ایک تھا بادشاہ, اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا مثال کے طور پر. تو اب اس طرح بولے گا نا کوئی مقرر تو یہ آدمی, یار آگے کیا ہوا سنو تو آگے کیا, بیٹھتے ہیں تھوڑا سن لیتے. یہ نفسیات ہے سر. اس طرح مطلب یہ کہ جو واقعات ہیں, پہلے واقعہ سناتا تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آیتیں بھی پڑھتا تھا, حدیثیں بھی پڑھتا تھا, بیان کرتا تھا. اور وہ جوانی تھی میری اور ایک انداز تھا اس وقت جب میں قرآن کی آیت مبارکہ میں پڑھتا تھا. الحمدللہ وہ قرآن کی سیٹوں میں ہوگا, الحمدللہ انداز تھا. اور ایک ایک اجتماع میں بعض اوقات لوگ چینج ہو جاتے تھے, توبہ کر لیتے تھے الحمدللہ. اس کے تو یعنی کہ اس کی کمائی جو اس دور کے بیانات کی اب بھی دعوت اسلامی میں آپ کو ملے گی کہ ہاں بھائی فلاں جگہ بیان سنا تھا اور اس سے ہم مطلب ماحول میں آئے, اور آج بھائی فلاں مطلب یعنی کہ ذمہ داری ہے. بلکہ کیسٹ, ان بیان کیسٹ سن کر ماحول میں آنے کے اسباب ہوئے. اور بعض اراکین شورا بھی ایسے ہیں کہ جو کیسٹ بیان سن کر ماحول میں آئے اور آج رکن شورا بن گئے. تو الحمدللہ میرا انداز عام طور پہ حکایت اور قصہ, لفظ کہانی نہیں کہوں گا کہ پھر یہ تھوڑا توہین والی بات ہے, قصہ کہانی یہ اچھا نہیں لگتا. تو میں یہ قصے سناتا تھا اس دور میں بھی, یہ قصے سناتا ہے تو وہ پھر میروں مرتے ہوں گے بےچارے, وہ مر پھٹ گئے ہوں گے کہنے والے. اور جو قصے سے جس نے دلچسپی لی آج الحمدللہ موج کر رہے, اپنی قبروں میں موج کر رہے ہوں گے. ان کی قبریں کھلتی ہیں بازو کا تو جسم سلامت نکل آتا ہے. یہ تو قصے واقعات آپ سنتے ہیں نا, یہ بھی تو قصہ ہی بن گیا نا اس کا. ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور علماء جو بھی سنائے وہ حدیث کا حوالہ دے نہ دے, سنی عالم ہے, عاشق رسول ہے, واقعی عالم ہے, تو مان لینا چاہیے اس پہ اپنے وہ. یہ وسوسوں ہم کو تحقیق تو آتی بھی نہیں ہے, وہ حدیث کی کتاب کا یا آیت کا حوالہ دے دے گا تو ہم کو کیا پلے پڑے گا. اگر دے بھی دے گا تو اگر وہ ادق بیان شروع کرے گا, مشکل بیان, قرآن کریم کی آیتیں پڑھے گا اور اس کی تفسیر, اس کا شان نزول, پھر ناسخ و منسوخ کے احکام اور یہ سارے بیان کرنا, تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے, اپنے پلے ہی کیا پڑے گا, سر سے گزر جائے گا. یہ علماء کی مہربانی ہے کہ ہماری نفسیات کے مطابق آسان بیان کرے تاکہ ہم یعنی کہ کچھ ہم کو سمجھ پڑے, ہم آخرت کی طرف مائل ہوں. تو مشکل بیان کرنا تو یہ عوام پر ایک طرح سے مطلب یعنی کہ اچھا نہیں, مطلب بےچاروں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. عوام سب کو چاہیے کہ آسان بیان کرے, مسائل بھی آسان الفاظ میں بیان کرے, تو اس سے عوام کو, امت کو فائدہ ہوگا. مشکل الفاظ سے وہ سن لیں گے تب بھی اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یہ انڈرسٹوڈ ہے جو میں کہہ رہا ہوں.
ایک طبقہ جو یہی بیان آپ جو فرما رہے سننا چاہتا. میں اسلام آباد میں کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی, تو انہوں نے وہ شاید انہوں نے اتنا قریب سے دیکھا نہیں تھا, تو وہ اسلام آباد فیضان مدینہ میں ہی آئے تھے. تو ان میں سے ایک صحافی نے سب کے ساتھ کہا کہ اگر کیا ہی بہتر ہو کہ آپ حضرات جو ہیں یہ کچھ ہمیں نماز کے بارے میں, کچھ وضو کے بارے میں, کچھ غسل کے بارے میں بتائیں. دیکھو بھائی کو بولتا نہیں ہے لیکن یہاں آتا نہیں ہے لوگوں کو اس طرح کی کوئی چیز ہے, کون آئے گا پوچھنے کے لیے. تو آپ اگر یہ موضوعات لیں تو پھر میرے کو بتایا کہ ہمارے موضوعات کیا ہوتے ہیں, اور یہ تو ہم یہ अमीर सुनत ये बिल्कुल कहा मैंने कहा हमारे तो मध्य मुदा करे हुए लाइव अमीर सर फरमाते हमारे जो मुबल्लिगीन है मुकर्रीन है जुमा पढ़ाते वो ये सारे मसाइल बताएगा अवाम को आता नहीं है। बोला हाँ यार ये आप कर दो ना तो हम पर एहसान होगा, हम पूछने नहीं जा सकते कि हमको ये नहीं आता हमको बताओ, हम ये भाई पता चल जाए बेटे बेटे तो ये थोड़ी हमारी आसानी हो जाएगी। तो ये है और बाजों का जो एक मिजाज होता है कि बस वो मजहबी तौर पर जो जैसे तालिब इल्म निकी जो इधर से निजामी करते हैं आलिम बनते हैं इनके बारे में, तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि वो एक तालिब इल्म पर बुखारी शरीफ पढ़ रहा था तो एक वही मॉडर्न टाइप का आदमी गुजरा तो उसने तालिब इल्म को देखकर पूछता है क्या कर रहे हो, उसने कहा वो बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं। बुखारी शरीफ पढ़ रहे हो, दुनिया चांद पर चली गई तुम बुखारी पढ़ रहे हो। तो उस तालिब इल्म ने उस शख्स का कहा भाईजान आप चांद पर गए? कहा नहीं। क्या भाईजान आपने बुखारी पढ़ी है? कहा नहीं। कहा मैं आपसे तो बेहतर हूं, एक काम तो मैं कर रहा हूं, आपने तो दोनों काम नहीं किए।
ये इस तरह के चुटकुले
तो ये पांच लोग कहते हैं कि यार दुनिया चांद पर चले गई तो अमीन को कहते हैं आप चले जाओ, हमने कब मना किया है, आपको कन्वेंस मिलता है पैसा है चांद पर जाओ, लेकिन अब हमारा काम ही नहीं है चांद पर जाने का। तो ये एक अजीब और गरीब किस्म के फलसफे और तबसरे हैं। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी खराबियां फैल रही हैं। ए आशिकान रसूल मेहरबानी करें, दीन की बात कहां से आ रही है और दीन से ताल्लुक रखने वालों की बात कहां से आ रही है, मेहरबानी करके इसके लिए जरूर अपने कान नाक आंख खुले रखें। ए अपने ज़हन को और आंखों को और कान को खुला रखें प्लीज। सवाल चलाइए।
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पहलू दिलकश, हर मजमून ईमान अफरोज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हर पहलू में इंसानियत के लिए मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। मक्तबतुल मदीना पेश करता है सीरत के बाद रोशन पहलुओं पर मुश्तमिल किताब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत, जिसमें आप जान सकेंगे बचपन शरीफ की कुछ प्यारी अदाएं, तामीरे काबा में किरदार, हयात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजर में। ये किताब अपनी करीबी मक्तबतुल मदीना से हदीयतन तलब करें और घर बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें।
मक्तबतुल मदीना, मक्तबतुल मदीना, मक्तबतुल मदीना।
ये नई किताब जो है मक्तबतुल मदीना पर आ चुकी है, जरूर इसे हासिल करें और हो सके तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इशारे सवाब की नीयत से इसे तकसीम भी फरमाएं।
हदीया
90 रुपया
माशाल्लाह। 2 कम 92
2 कम 92
माशाल्लाह। ये किताब वाकई यानी कि सीरत रसूल अरबी सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जामे किताब है, मुख्तसर है लेकिन ये जामे है और इसको तो हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, तोहफे में भी देना चाहिए। शादी होती है, शादी ब्याह में उसमें भी तोहफे में ये दी जा सकती है, किसी का बच्चा पैदा हुआ उसको दी जा सकती है तोहफे में, कोई खुशी का मौका आया मंगनी हुई पेश कर दें तोहफे में, अपनी मस्जिद के इमाम साहब खतीब साहब वगैरह को भी ये पेश करें, सवाब मिलेगा। आप खुद भी इसको पढ़ें भी इंशाल्लाह मालूमात का ढेरों ढेर खजाना हाथ आएगा इंशाअल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पीर शरीफ पे अब जो पीर शरीफ आएगी ना वो पहली पीर शरीफ है महीने की, तो पहली पीर शरीफ को आशिकान रसूल यौम कुफल मदीना मनाते हैं दावत इस्लामी वाले, तो इतवार को गुरूब आफ्ताब से यौम कुफल मदीना का आगाज हो जाएगा। जो पीर शरीफ की गुरूब आफ्ताब तक रहेगा और बाद आशिकान रसूल 72 घंटे का मनाते हैं, वो उनका बुध को मगरिब तक चलेगा अय्याम कुफल मदीना। तो हिम्मत कीजिए आप भी इसमें, यह वैसे گناہوں بھری گفتگو تو اس کا تو مرتے دم تک کفر مدینہ ہونا چاہیے، تو نکلے نہیں زبان سے، اللہ کرے. رہی فضول بات، تو یہ ہوتی جائز ہے لیکن اس کے بھی نقصان آتے ہیں اور آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ بہت بڑا مطلب یعنی کہ امتحان ہے. تو جتنا ہو سکے اس کا آدمی فضول بات سے بچے، تو یوم کفل مدینہ میں خاص کر اس کی مشق کرے فضول باتوں سے بچنے کی، تاکہ عادت پڑے آگے. ضرورت کی بات لکھ کر ہو سکے تو کر لے، اشارے سے جہاں ممکن ہو آپس میں جہاں لکھ کر یا اشارے سے چل سکتا ہوں، یہ نہیں کہ اب امی کے سامنے وہ اشارے کیے جا رہے اور وہ بیچاری چلائی جا رہی ہے، تو یہ کفل مدینہ نہیں. امی کا دل نہیں چکانا، باپ کو ایزا نہیں دینی یا کسی بھی مسلمان کو ایزا نہیں دینی. بیچارا کیا 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 اور آپ یوں 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 کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے. ہمارے یوم کفل مدینہ میں کسی کو ایزا دینا نہیں ہے، پریشان کرنا نہیں ہے. جہاں کوئی سمجھ سکتا ہے اپنے جیسے ماحول میں ہوتا ہے تو وہاں آدمی اس طرح کر لے. باقی ضرورت کی بات اگر کر بھی نہیں زبان سے، تب بھی یہ کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح نیکی کی دعوت تو خاموشی سے بھی افضل ہے. نیکی کی دعوت دی، شرعی مسئلہ بیان کیا، تمہارا لیے کہ ہو سکے تو ضرور یوم کفل مدینہ بلکہ ایام کفل مدینہ منائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کے شروع میں کن شہداء کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے؟ جواب، شہداء احد. سوال نمبر دو، کیا مسلمان کی روحیں آب زمزم کے کنویں میں بھی ہوتی ہیں؟ جواب، جی ہاں. سوال نمبر تین، فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے کس طرح کے نقصان کا اندیشہ؟ جواب، تنگ دستی یعنی غربت. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت نعیم میمن حیدرآباد، بنت ایاز اتاریہ سمبڑیال، بنت اللہ بخش اتاریہ دیرا اللہ یار، حافظ محمد صالح رضا کراچی، بنت راشد اتاریہ میرپور خاص، بنت عبد القیوم دیرا اسماعیل خان محسن علی کشمیر. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام محسن علی کشمیر. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں پیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات، عیسائی بہنیں محرم کا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. آنے والے ہفتے کو عشاء کی اذان تک اپنے جوابات ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج دیں. سوال نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ السلام نے مقام جیرانہ، کتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جیر رانا سے عمرے کا احرام باندھا؟ سوال نمبر دو، حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ نے مقام جیر رانا میں خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رات میں کتنی بار زیارت کی؟ شیخ علی متقی ہے یا شیخ عبد الوہاب؟ شیخ عبد الوہاب متقی رحمت اللہ علیہ. سوال نمبر تین، عمر ثانی کن کو کہا جاتا ہے؟ ششعید کے روزوں کی کارکردگی، ملک کو بین الاقوامی امور، ششعید کے روزے رکھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 10,695، عیسائی بہنیں 9,302، شہید کی نیتیں، شہید کے روزوں کی نیتیں، عیسائی بھائی 13,914، عیسائی بہنیں 11,163، شہید یہ شوال کے 6 روزے نفل جو ہوتے ان کو کہا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الغریب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے امیر السنت کی طرف سے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو امیر السنت اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اس ہفتے جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے، آئیے سنتے ہیں دعا عطار.
الرحمن الرحیم، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ یعنی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. یا اللہ پا، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بادشاہ کی سڑی بھی لاش پڑھ یا سن لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما اور اسے اپنا مقبول بندہ بنا کر بے حساب مغفرت سے نواز دے.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا تھا وہ تھا، اپنی پریشانی ظاہر کرنا کیسا. ہمیں جو کارکردگی ملی، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,27,713، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 5,63,221، اوورسیز اسلامی بھائی 2,28,224، اوورسیز میں اسلامی بہنیں 1,49,866، ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں ملی ہے 29,69,024، اور الحمدللہ یہ اس میں جو نمایاں کارکردگی ملی ہے، فیصل آباد ریجن ہے، ڈویژن ہے اوکاڑا، اور ڈویژن نگران ہے بنت منیر احمد اتاریہ، ریجن ہے حیدرآباد، ڈویژن ہے لاڑکانہ ڈویژن بنت غلام شبیر اتاریہ، ریجن اسلام آباد، ڈویژن سرائے عالمگیر ڈویژن ام غلام محی الدین اتاریہ، ریجن کراچی ڈویژن شیش محل ڈویژن لائبہ بنت امداد حسین اتاریہ، ریجن لاہور ڈویژن گلشن راوی ڈویژن بنت حسین اتاریہ، ریجن ملتان ڈویژن چوک سرور شہید ڈویژن بنت منظور اتاریہ، اور الحمدللہ اس بار اوورسیز کی جو ہیں ذمہ دار ان کا بھی کیا، اول پوزیشن بلونا ام جریر اتاریہ، دوم سیکنڈ ہے گریشیا ام ریحان اتاریہ، تھرڈ ہیں پراٹو ام عون اتاریہ۔ تو یہ ہماری کارکردگی جو ہمیں پوری دنیا سے ملتی ہے، پاکستان اور اوورسیز سے، اس میں یہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے، مزید اس کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ امیر علیہ سنت نے 40 لاکھ کا جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ دیا ہے، 11 لاکھ کم ہے، اور اس بار ماشاءاللہ ہمارے لاہور کے اسلام بھائیوں کے ہاتھوں میں رسالے بھی ہیں، کچھ اور بھی ہمارے پاس فوٹیجز تھے کہ جس میں اسلام بھائی بادشاہ کی سڑی ہوئی لاش، یہ رسالہ اس بار پڑھنا ہے، بہت انٹرسٹنگ یہ ہے، معلومات بھی بہت ہے، تو یہ رسالہ پڑھنے سننے کی ترکیب بنائیں، اپنے مرحومین کی اصال ثواب کے لیے اس کو حاصل کریں، اس کو تقسیم کریں، انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔